الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. میرے شیخ، میرے پیر و مرشد، شیخ العرب والعجم، عارف باللہ، حضرت اقدس، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اقدس صاحب دامت خاتم العالیہ نے سنایا کہ حکیم الامت، مجدد ملت حضرت مولانا شاہ شف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ 10 برس تک میری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی. کتنا؟ 10 برس. اتنے بڑے عالم ہیں، اپنے وقت کے مجدد بھی ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ ایک بات میری سمجھ میں 10 برس تک نہیں آئی. اس لیے اس سے ایک بات اور ایک مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ دین کی ہر بات سمجھ لینا، دین ہی کیا، دنیا کی کتنی باتیں ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. لہذا اگر کسی آدمی کو کسی بات میں دین کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، یا کوئی ایسی بات ہو جس میں اس کو کوئی الجھن اور مشکل پیش آ رہی ہو، اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ لہذا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس بات کا کسی سے ذکر نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی بات میں کوئی مشکل ہے، کوئی رکاوٹ ہے دین سے متعلق، تو اس میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اور اس کا ذکر صرف کسی بڑے عالم کے سامنے کرے. عام آدمی کو کہتا نا پھر، لیکن ہم بھی مشکل میں، اگلے کو مشکل میں کیوں ڈالیں؟ لہذا اس کا اصول طریقہ یہ ہے کہ کسی بڑے عالم کے سامنے اس بات کو پیش کرے. اور سب سے بہتر تو یہی ہے کہ انسان اپنے سر پر شیخ کا اور مربی کا، پیر و مرشد کا سایہ رکھے، جس کے سامنے اپنی اس بات کو پیش کر سکے. وہ شیخ اس کا حل بتائے گا، سمجھائے گا. اور ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی ہر بات کا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہر بات ہماری سمجھ میں آ جائے، تو یہ خیال درست نہیں ہے کہ ہر بات کا ہماری سمجھ میں آ جانا، میرے پیارے دوستو، یہ ضروری نہیں ہے. ہر بات کو سمجھنے کے لیے ایک انڈرسٹینڈنگ لیول چاہیے ہوتا ہے، ایک فہم کا درجہ چاہیے ہوتا ہے. جب وہ فہم کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے، کیسے؟ ذکر کی برکت سے، اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے، تو وہ بات آہستہ آہستہ سمجھ میں آنے لگ جاتی ہے. جیسے جسمانی بلوغت کے ساتھ ساتھ کتنی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، انسان جیسے جیسے عمر میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے باتیں سمجھ میں آنے لگ جاتی ہیں، اسی طرح سے میرے پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، شریعت اور سنت پر عمل کرنے سے اور گناہ سے بچنے سے انسان کی روح آہستہ آہستہ بالغ ہوتی ہے، تو اس کی روح کی بلوغت کے ساتھ ساتھ بہت ساری باتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے 7 سال کے بچے کو آپ کہیں شادی کرنی ہے، تو اس نے کیا بولنا ہے؟ یہاں یہ اور بات ہے کہ آج کل کے بچے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. بچے نے اپنی ماں سے پوچھا کہ اما میں کیسے پیدا ہوا؟ اب آپ بتائیں اس سوال کو آپ کیسے سمجھا سکتے ہیں بچے کو؟ تو کتنے ایسی باتیں ہیں جو آپ نہیں سمجھا سکتے. تو بچے کو ماں نے کہا کہ بیٹا، ایک مٹی کا برتن ہم نے لیا، اس کو زمین میں دفن کر دیا، کچھ دن بعد جب اس کو نکالا تو تم آ گئے. اس نے کہا بہت اچھا، اس نے بھی ایک برتن لیا، اس میں مٹی، اس کو مٹی میں دفن کر دیا. 15-20 दिन बाद उसको खोला तो उसमें से एक मेंढक निकला। अब वो क्या कहता है बच्चा, कहता है दिल तो चाहता है कि तुझे जान से मार दूं, लेकिन क्या करूं कि तू मेरी औलाद है। तो 7 साल के बच्चे को कहा जाए कि देखो शादीशुदा क्या करते हैं, यहां तक कि जो जिनकी शादी को 25-25-30-30 साल हो गए हैं, वो ये नहीं समझा सकते कि शादी के बाद होता क्या है, अभी भी नहीं समझा सकते। 25-25-30-30-50-50 साल के बाद भी नहीं समझा सकते कि क्या है वो शादी के बाद एक जिंदगी जो है वो क्या है, नहीं समझा सकते। इन्होंने ये फल चख लिया, सिवाय इसके कि सारी जिंदगी बीवी से जूते खाए, इसके अलावा कुछ नहीं समझा सकते। तो जो चीज हम पर गुजर रही है मेरे प्यारे दोस्तों, हम उसको समझा नहीं सकते। सोचना चाहिए कि ये वो चीज है, ये हिस्सियात में से है, ये फैक्ट है, और जिसको हम महसूस करते हैं, हम देखते हैं, हम नहीं समझा सकते। हालांकि रूहानी जिस्मानी बुलूगत है, औलाद भी है, शादी का एक जमाना है, मुद्दत और गुजारा देख रहे हैं, लेकिन समझा नहीं सकते। इसलिए दीन की बात को समझने के लिए एक लेवल चाहिए, लेवल। जब इंसान उस लेवल पर पहुंचता है, आहिस्ता आहिस्ता वो बातें समझ में आना शुरू हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह जैसा मुजद्दिद वक्त, आलिम रब्बानी, इतने बड़े अल्लाह वाले, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशायख हजरत से अपनी इस्लाह करवाते थे, बड़े बड़े उलमा हजरत के शागिर्द, लेकिन फरमाते एक बात मेरी समझ में नहीं आई। और हजरत ने सारी जिंदगी उसका इजहार किसी से नहीं फरमाया। ये बात कहनी थी कि जब कोई बात मुश्किल पेश आए तो हर एक से न कहता फिरे, बल्कि इसके लिए फन के माहिरीन होते हैं, फन के माहिरीन से राबता करें। ये अल्लाह वाले, ये मशायख इसी फन के हैं मेरे दोस्तों, उनसे राबता करें, और जो जिस तरह से वो कहें बस अमल करना शुरू करें। जैसे डॉक्टर के पास जाता है, अब डॉक्टर एक दवा बताता है, टेस्ट बताता है, अब वो देखता है कि बास जो टेस्ट है वो अब हमारी बीमारी और हमारी अलामा से उनका कोई ताल्लुक और रिलेशन नजर नहीं आता, ऐसा होता है ना। लेकिन डॉक्टर कहता है भाई आपका, आप ये टेस्ट करा के लेकर आए, फिर दवाई देता है, वो दवाई समझ में नहीं आती कि ये कैसे कह रहा है, क्या कह रहा है। डॉक्टर कहता है बस आपका काम है इसको खाना, बगैर समझे डॉक्टर की हिदायत पर अमल करता है, सेहत मिलती है कि नहीं मिलती। बस अल्लाह वालों, ये मशायख इज़ाम, इनकी सोहबतों में रहे, इनसे अपनी कैफियत को पेश करे, फिर जो वो नुस्खा तजवीज करे, पहले ये ना सोचे कि ये होगा कैसे, उस पर अमल करके देखे, फिर पता चलेगा कि ये होता कैसे है। तो हकीम उल उम्मत थानवी ने 10 बरस तक उस चीज का किसी से जिक्र नहीं किया। 10 बरस के बाद जब हजरत फरमाते कि ये मसले का हल मुझे मिल गया, जब उस मसले का हल मिला तो तब हजरत ने इसका इजहार फरमाया। अरे आप मुझे देखिए ना, मैं तो आपकी निगाहों का मोहताज हूं, देखते रहिए कि हमें आपके देखने से फायदा मिलेगा। दोस्तों की निगाहों से मजमून की आमद होती है, ठीक है ना। जैसा मेहमान अल्लाह ताला जैसा मेहमान भेजता है, गिजा भी वैसी आती है, डिश भी वैसी होती है। क्यों जनाब? मेहमान जितना ऊंचे दर्जे का होता है तो डिश भी वैसी आती है, खाना उतना बढ़िया होता है। पता चला मेहमान जितना बढ़िया, खाना उतना बढ़िया होता है। तो मेरे दोस्तों, जितनी आप हजरात की तवज्जो होगी ना, हम तो हैं फकीर। यकीन जाने मैं एक मजमून सोचकर आया था, वो पेश करूंगा, लेकिन अब मुझे याद नहीं है इस वक्त मैं वो क्या मजमून सोचकर आया था। इस वक्त बैठ गया, जो अल्लाह ताला ने मजमून शुरू करवा दिया, बस इसी में हमारे लिए इंशाल्लाह खैर होगी। और यकीन जाने इस वक्त मुझे मजमून याद नहीं आ रहा कि मैं क्या मजमून सोचकर आया था जो मुझे पेश करना था, लेकिन जब मैं बैठा हूं तो अब कुछ और बात पेश कर रहा हूं। तो इसमें अल्लाह ताला की तरफ से, क्योंकि मैं फकीर हूं ना, अपने शेख की गुलामी, बस ये दुआ करता हूं कि अल्लाह मेरे शेख के सदके में वो मजमून, मुफीद मजमून अता फरमा जिसकी मुझको भी जरूरत है, मैं मोहताज हूं। اور ہم سب کے لیے جو فائدہ مند ہو, آنے والے اور آنے والیاں, کیونکہ خواتین بھی سن رہی ہوتی ہیں, کہ یا اللہ جو بیٹھ جائے بس محروم نہ جائے, کہنے والا سننے والا اور سننے والیا بس کوئی محروم نہ جائے بس. تو حکیم الامت نے 10 برس کے بعد اس مسئلے کا حل پتا چلا. اب حضرت فرماتے ہیں, اب حضرت نے ظاہر کیا, اور وہ مسئلہ کیا تھا وہ سنیے. حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت ہے کہ بغیر کسی کام کے آرام سے جنت عطا فرما دے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, لہذا ایسا ہوگا بھی. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت سے سوال فرمائیں گے کہ تیرا پیٹ بھرا تو جنت کہے گی حل میں مزید, کہ اور بھی اللہ میں کچھ ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک قوم کو پیدا فرما کر اس قوم کو جنت میں داخل فرما دیں گے. تو یہ وہ قوم ہے کہ جس کو بغیر کسی محنت کے جنت مل جائے گی. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ قطب العالم مولانا رشید احمد صاحب اپنے درس میں حدیث شریف پڑھا رہے تھے, ایک طالب علم نے کہا کہ ہائے حضرت کیا مزے ہیں اس کے, اس قوم کے کیا مزے ہوں گے کہ نہ کچھ کیا اور مفت میں جنت مل گئی, نہ ہلنا نہ جلنا, خدا دے بیٹھ کر کھانے کو, خدا دے بیٹھ کر کھانے کو, بھلا سے جائے کمانے کو, ہلنا نہ جلنا اور مفت میں جنت مل گئی, بڑے مزے ہیں اس قوم کے. حضرت گنگوئی رحمت اللہ نے جب اس طالب علم کی یہ بات سنی فرمائے ہائے کیا خاک مزے ہوں گے, کیا خاک مزے ہوں گے کہ جس نے گناہ سے بچنے کا غم نہیں اٹھایا, اللہ تعالی کی طرف سے اگر کبھی کوئی آزمائش آئی اس پر صبر کر کے اس صبر کا جو گھونٹ پینے کی لذت اور مزہ ہے وہ مزہ نہ چکھا, رمضان شریف کے روزے کی جو تکلیف ہے اس تکلیف کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے لیے برداشت کرنے کا مزہ نہ چکھا, جس آدمی نے فجر کی نماز کی خاطر سے اٹھنے کے لیے اس خاطر سے وہ اٹھنے کی تکلیف کو برداشت کرنا ہے کہ جو لذت ہے, جس نے وہ لذت نہ چکھی اس کو جنت کی اس نعمت کا مزہ کیا ملے گا, ملے گا. لیکن ایک ہوتا ہے مزہ اور ایک مزہ ہے کامل مزہ. اس کی مثال یوں سمجھیے, خیر حکیم الامت کی بات اور یہ بات ایک ہی ہے, لہذا وہی بات پر چلتا ہوں تاکہ مضمون بھی آگے چلتا رہے. تو حضرت فرماتے کہ مجھے یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ جب بغیر اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ بغیر محنت کے جنت عطا فرما دے, تو پھر یہ نظر بچاؤ, گناہ سے بچنے کا غم اٹھاؤ, یہ کڑوی کسیلی بات کو برداشت کرو, اپنے بڑوں کی طرف سے اگر کوئی تکلیف پہنچا اس پر صبر کرو, محلے دوست پڑوسی رشتہ داروں کی طرف سے کوئی بات ہو برداشت کرو, اللہ کی فرما برداری میں تکلیف آ رہی ہے اس کو اٹھاؤ برداشت کرو, ایک مٹھی داڑھی رکھ رہے ہیں مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کو برداشت کرو, عورت نے پردہ کرنا شروع کیا تو اب اس کو تانے ملنا شروع کر رہے, تمہیں کیا ہو گیا, سب نے تو دیکھ لیا اب کس بات کو پردہ کر رہی ہو, برداشت کرنا ہے, کہنے کو ملتا ہے نا, اب کیا تم چھپا رہی ہو, تمہیں تو سب نے دیکھ لیا. ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی فرما برداری, جس حال میں وہ نعمت مل جائے میرے دوستو بڑی نعمت ہے. اور اس سے پہلے جب توبہ کر لی, توبہ کرنے سے پہلے جو گناہ ہے وہ ایسا ہے, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کما لا ذنب له, کہ توبہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. یعنی ایک آدمی داڑھی نہیں ہے, اس نے داڑھی ایک مٹھی داڑھی کا ارادہ کر لیا بس, یہ ایسا ہے گویا اس نے کبھی داڑھی کاٹی نہیں. مزے نہیں ہے جناب, ایک عورت پردہ نہیں کرتی تھی پردہ کر لیا, یہ ایسی کہلائے گی گویا کہ اس نے کبھی بے پردہ نہیں رہی, کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ پردے داروں میں شمار ہوگی. دیکھیے نا, ایک آدمی ہے, ایک عام آدمی ہے, مان لو وزیر اعظم بن گیا, وزیر اعظم کا عہدہ اس نے پورا کیا, 5 سال اس نے اپنی مدت پوری کی, مرنے کے بعد اس کو پھر یہ نہیں کہتے کہ تو پہلے مزدور تھا یا پہلے فلاں آفیسر تھا, وہ کیا تھا, پھر اس کو ہمیشہ لکھا جاتا ہے فارمر پرائم منسٹر, سابق وزیر اعظم کہتے ہیں اس کو. دیکھا آپ نے صاحب عہدہ, اب موجودہ عہدے کو دیکھا جاتا ہے. یہ نہیں کہتے کہ پہلے تم کیا تھے اور فلاں پہلے کیا تھے, کہ جوڑیا بازار کے اندر مین پوری بیچا کرتے تھے, وہاں ٹھیلا لگایا کرتے تھے. اب دیکھو سیٹ صاحب کی فیکٹری ہے, اگر جوڑیا بازار میں ٹھیلا بھی لگایا کرتے تھے تو اب تو دیکھو کیا ہے, اب تو شاندار لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں. موجودہ حالت کو دیکھا جاتا ہے جناب. لہذا جس نے گناہ سے توبہ کر لی, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, وہ ایسے ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. جس نے داڑھی رکھ لی, جس نے پردہ کر لیا, وہ ایسے ہے جیسے اس نے یہ گناہ کیا ہی نہیں. سبحان اللہ. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جب اس بات پر اللہ تعالیٰ قدرت تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ تکلیفیں کیوں رکھی. پھر فرماتے ہیں ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی مثنوی کے ایک شعر سے اس کا حل مل گیا مجھے, اور وہ بات سمجھ میں آ گئی. اب وہ شعر کیا ہے؟ میرے مرشد کا مثنوی کا ایک ذوق ہے. حضرت مثنوی پڑھاتے ایک عجیب اشک بار آنکھوں سے اور چہرے پر ایک عجیب کیفیت اور جوش. اور بات یہ کہ وہاں کی مثنوی ہے ہی ایسی چیز فدا ہونے کی, لیکن اس مثنوی کا مزہ اس وقت ہے جب درد بھرا دل بھی رکھتا. ایک تو تقریر ہے زبان کی اور رٹی ہوئی, اور ایک تقریر ہوتی ہے میرے دوستو درد بھری, درد بھرے دل کے ساتھ. ایک وہ ہے جس نے حج کی کتابیں پڑھ لی لیکن حج کو گیا نہیں ہے, وہ جغرافیہ بڑا اچھا پیش کرے گا اور پورا بتائے گا اتنا فاصلہ اتنا فاصلہ, اور خانہ کعبہ کی ہائٹ اتنی, ود اتنی, لینتھ اتنی, اونچائی چوڑائی لمبائی سب بتائے گا, چکر اتنا بڑا ہے, فلاں جگہ اتنا بڑا ہے, حجرہ اسود اتنی ہائٹ پر لگا ہوا ہے, خانہ کعبہ کا دروازہ اتنی ہائٹ پر ہے. یہ سب ٹھیک ہے, لیکن جو حج کو جا چکا ہے, جس نے کعبہ شریف کو دیکھا ہے, جس نے حجر اسود کا بوسا لیا ہے, جس نے ملتزم پر چپک کر اپنے سینے کو لگا کر اشک بار آنکھوں سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہو, مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھی ہو, حج صفا مروہ کا کے چکر لگائے ہوں, ملتزم اور منا مزدلفہ عرفات کی لذت چکھی ہو, جب وہ میرے دوستو حج کا تذکرہ کرے گا اور اس کی باتیں پیش کرے گا تو اس کا جو درد دل جو وہاں اس نے مزہ اٹھایا اس مزے کو بھی پیش کرے گا. وہ یہ نہیں بتائے گا کہ کعبہ شریف کتنا اونچا ہے, لیکن وہ یہ کہے گا کہ وہ کمیت بتائے گا جس نے کعبہ شریف کو دیکھا نہیں ہے, وہ کمیت بتائے گا, ناتول بتائے گا, اور جس نے کعبہ شریف کو دیکھا ہے وہ کمیت نہیں وہ کیفیت بتائے گا. میرے مرشد فرماتے ہیں جو درد دل سے اور آہوں سے اور اشکوں سے ممبر پر, جو درد دل سے اور آہوں سے اور اشکوں سے ممبر پر کرے شرح محبت, کیوں نہ پھر جادو بیانی ہو, اس کا مزہ کچھ اور ہوگا. ایک ہے کتاب تو پڑھی ہے لیکن اللہ کی محبت کا درد اس کے سینے میں نہیں ہے, تو وہ کتاب باتیں تو پیش کرے گا لیکن اس کی بات منہ سے نکل کر کان میں جائے گی. اور جو میرے دوستو اللہ کی محبت جس نے اپنے قلب میں اللہ والوں کی صحبت سے حاصل کی ہے, وہ دل کی بات کو زبان پر لا کر پھر کانوں کے ذریعے سے وہ بات دل میں اتر جائے گی, پھر اس کی لذت اور مزہ کچھ اور ہے. یہ کیا ہے؟ یہ گولا اور رس بھی ہے اس میں. رس گلا کیا ہے؟ اصل میں گولا ہے رس, رس پلس گلا. اب گولا تو ہے رس نہیں ہے. میرے مرشد فرماتے ایسے کتاب پڑھنے والے, ایسے علم حاصل کرنے والے جن انہوں نے گولا تو حاصل کر لیا لیکن اللہ کی محبت کا رس نہیں ہے, نتیجہ کیا ہے؟ تقریر حلق سے نیچے اترتی نہیں ہے. جب اپنے دل میں نہیں اتری تو دوسرے کے حلق سے کیا کیسے اترے گی؟ اور فرمایا کہ جنہوں نے اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے اللہ کی محبت کا درد حاصل کر لیا, ان کے اخلاص میں اور ان کے عمل میں اور ان کی نظر میں اور ان کی گفتگو میں اور ان کی بات چیت اور معاملات میں آپ کو رنگ کچھ اور نظر آئے گا, ایک ایک چیز چھلکے گی کہ ہاں یہ کسی کا تربیت یافتہ ہے. اس عورت کے اندر بھی کچھ بات اور ہوگی جو کسی سے اپنی اصلاح پردے کے ذریعے سے اصلاح کروائے, اس کے اندر بات ہی کچھ اور ہوگی. تو حکیم الامت فرماتے ہیں ماں رومی رحمت اللہ علیہ کے ایک شعر سے وہ مسئلہ حل ہو گیا. کیا؟ لے کے شیرینی و لذات مقر, لے کے شیرینی و لذات مقر, ہست بر اندازہ رنج سفر. منزل کا سکون, منزل کا آرام اور منزل کی مٹھاس کیسے پتا چلتی ہے؟ جس آدمی کو سفر میں جتنی زیادہ تکلیف ہو اتنا منزل پر اس کو اتنا زیادہ سکون ملتا ہے. دیکھیے گرمی کا زمانہ ہے, شربت ٹھنڈا پانی, شربت روح افزا یا کوئی بھی مشروب, جوس پینے کو جی چاہتا ہے. اب جوس پینے والے دو قسم کے ہیں, ایک وہ آدمی ہے گرمی کا زمانہ ہے ایئر کنڈیشن گھر میں ہے, ایئر کنڈیشن گھر سے ایئر کنڈیشن کار میں بیٹھا, ایئر کنڈیشن کار سے ایئر کنڈیشن آفس چلا گیا, وہاں سے جوس پیش کیا کیونکہ گرمی سے ہو کر آ رہا ہے. ایک وہ ہے, اور ایک آدمی وہ ہے کہ جو ناظم آباد چار نمبر سے بیٹھا اپنے حاجی مارکیٹ سے اسٹاپ سات نمبر اسٹاپ پر گیا, وہاں سے بس پر بیٹھا, پھر بس سے جو ہے وہ ٹاور اترا, پھر ٹاور سے مان لو اس کو اپنے آئی آئی چندری کا روڈ آفس جانا تھا, وہاں پیدل چل کر گیا, اب وہ آفس گیا, اب اس کو جوس پیش کیا جا رہا ہے. اب آپ بتائیے دونوں کے جوس پینے میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جوس ایک, آدمی ایک, گرمی میں جانے والے ایک, لیکن ایک آدمی ایئر کنڈیشن گھر سے ایئر کنڈیشن کار کے ذریعے سے ایئر کنڈیشن آفس چلا گیا, اور ایک آدمی پیدل چل کے بس اسٹاپ, وہاں سے بس میں جہاں گرمی اور دھوپ اور سب وہ, پھر اس کے بعد پیدل آفس میں جا کر پہنچا. دونوں کے جوس پینے کی لذت میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بس اسی سے بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ قوم جس کو اللہ تعالی جنت میں بغیر کسی عمل کے پیدا فرما کر داخل فرما دیں گے, وہ کیا جانے کہ جو وہ شخص جس نے اللہ تعالی کی رضا اور خوشی کے لیے تکلیف برداشت کی ہو, غم اٹھائے ہو, اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے اپنے دل کو توڑ دیا ہو لیکن اپنے مالک کو ناراض نہ کیا ہو, اب وہ جنت میں جائے گا, اس کی لذت اور مزہ ہی کچھ اور ہوگا. تڑپ تڑپ کے جینا, آہ لہو آرزو کا پینا, میرے مرشد کا شعر ہے یہ, تڑپ تڑپ کے جینا, لہو آرزو کا پینا, یہی میرا جام و مینا, یہی میرا تور سینا, میری حسرتوں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر, میرا غم خوشی سے بہتر, آہ میرا غم خوشی سے بہتر, میرا خار گل سے خوشتر. میرا غم کیا ہے؟ اللہ کی محبت کا غم ہے, تو اللہ کی محبت کا غم ایسا ہے. میرے مرشد کی ایک بات یاد آئی, فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ بہت قیمتی ہے, اللہ تعالیٰ کا راستہ بھی بہت قیمتی ہے, اللہ تعالیٰ کے راستے کا چلنے والا وہ بہت قیمتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے راستے کا رہبر راستہ بتانے والا وہ بھی بہت قیمتی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے کے اندر اگر ایک کانٹا چبھ جائے, اب اس ایک کانٹے کو ساری دنیا کے پھول گارڈ آف آنر پیش کر رہے ہیں, عظمت سلامی پیش کر رہے ہیں. میرے مرشد فرماتے ہیں اس کانٹے کی عظمت کا حق ادا ہو نہیں سکتا. یہ ہے وہ معنی, میرا غم خوشی سے بہتر اور میرا خار گل سے خوشتر. میرا جو غم ہے وہ اللہ کی محبت کا غم ہے, اس خوشیوں سے بہتر ہے. حسین عورتوں کو دیکھ کر, فلمیں دیکھ کے, تصویریں دیکھ کے جو ظالم اپنے دل کو حرام خوشیوں سے برباد کر رہا ہے, خوش نہیں کر رہا, تباہ و برباد کر رہا ہے, تو اس سے وہ غم بہتر ہے جو آدمی نظر بچانے کا غم اٹھا کر اپنے مالک کو راضی اور خوش کر کے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا قرب, اللہ تعالیٰ کی تجلی, اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت کو حاصل کر لائے, تو جس غم سے اللہ مل جائے وہ اللہ جو کہ سارے عالم کی خوشیوں کا خالق اور مالک ہے, اور اس خوشی سے اللہ تعالیٰ سے محروم ہو جائے, تو موازنہ کر لیں, کمپیریزن کر لیں کہ غم بہتر ہے یا وہ خوشی اللہ کی نافرمانی کی خوشی بہتر ہے. موازنے کی چیز ہے میرے دوستو. اس لیے فرمایا میرا غم خوشی سے بہتر, میرا خار گل سے خوشتر, میری شب قمر سے انور, آہ میری راتیں چاند سے زیادہ روشن ہے. کیوں؟ خالق چاند حاصل ہے. معرومی فرماتے ہیں بالب یارم شکر راچے خبر, میرے محبوب کے نام کی مٹھاس کو یہ شکر اور چینی کیا جانے. اور بارخش شمس و قمر رات خبر میرے محبوب کے جلووں کو یہ سورج اور چاند کیا جانے. کیوں؟ کیونکہ سورج اور چاند مخلوق ہے اور ہمیں خالق خالق شمس و قمر ان کو روشنی کی بھیک دینے والا وہ ہم کو حاصل ہے. واہ میری شب قمر سے انور، میرا غم خوشی سے بہتر، میرا خار گل سے خوشتر، میری شب قمر سے انور اور غم دل ہے دل کا رہبر. واہ، اب اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے دل کے اندر اللہ کی محبت کی سم لگا لی. اب نتیجہ کیا ہے کہ ہر وقت کو مجبور کر رہی ہے، دیکھو یہ الفاظ نہ بولنا، تمہارے بڑے ہیں، اپنی زبان سے گالی مت نکالنا، کسی کی غیبت مت کرنا. کان کو مجبور کر رہے ہیں کہ دیکھو غیبت مت سننا، گناہ کے گانے مت سننا. اور آنکھوں کو مجبور، وہی غم، وہ اللہ کی محبت کے غم کی جو سم ہے، وہ اس کو مجبور کریے کہ دیکھو ان آنکھوں سے کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو مت دیکھنا، عورتوں کو مت دیکھنا، ایسے لڑکے جن کی داڑھی مونچھنا ہے ان کو مت دیکھنا. وہی غم اس کو مجبور کر رہا ہے اس کے ہاتھوں کو کہ دیکھو اس ہاتھ سے کسی کو اذیت اور تکلیف مت دینا. وہی غم اسے مجبور کر رہا ہے اس کی ٹانگوں کو کہ اپنی ٹانگوں سے حرام جگہ پر چل کر مت جانا. اور وہی غم اسے مجبور کر رہا ہے، کہتے ہیں کہ فجر کی نماز میں اٹھا نہیں جاتا، وہ غم اسے مجبور کر رہا ہے اور اس کو اٹھا کر بٹھا رہا ہے کہ ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھڑکا، ان کے آنے کا لگا رکھتا ہے دھڑکا، بیٹھے بٹھلائے اٹھا کرتے ہیں ہم. اے میرے دوستو، تو اللہ اس لیے کیا فرمایا، سبحان اللہ، کہ منزل کا سکون، منزل کا آرام کس کو ملتا ہے؟ میرے دوستو، جو سفر میں جتنی تکلیفیں اٹھاتا ہے اور جتنی تکلیفیں برداشت کرتا ہے. لہذا جن لوگوں کی شادیاں دیر سے ہوتی ہیں نا، پھر بیوی کی جان ہی نہیں چھوڑتے. اور ہمارے عجیب ایک سسٹم چل پڑا ہے شادیاں دیر سے کرنے کا، مستقل فتنہ ہے یہ. اس انتظار میں رہتے ہیں کہ جی پاؤں پر کھڑے ہو جائے. تو جب تک شادی نہیں ہوتی کس میں کھڑے ہوتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اصل میں ہمارا یہ جو گیپ ہے شادی کی عمر سے لے کر اس بڑھاپے تک کا گیپ، وہ بڑھاپا جب ہم شادی کرتے ہیں، وہ جو گیپ ہے، وہ گیپ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہماری جو شادی کی رسومات ہیں اور شادی کی جو مصیبتیں ہیں اس مصیبت کی وجہ سے ہے. ورنہ پہلے زمانے میں بھی شادی ہوتی تھی، ماشاءاللہ وقت پر شادی اور جلدی شادی ہوتی تھی. اب عالم یہ ہے کہ لڑکی کا رشتہ، لڑکی کی شادی کی ایک عمر ہے، اور وہ عمر یہ ہے کہ 16 سال سے 18-19 سال تک اس کے بہترین رشتے آتے ہیں. ہماری بیٹی تو ابھی بہت چھوٹی ہے، ابھی تو ہماری بیٹی بچی ہے، اور اس بچی نے جو یونیورسٹی میں کالج میں کیا گل کھلایا ہوتا ہے وہ اپنی جگہ ہے، وہ اس اسٹوری کو میں نہیں ذکر کر رہا. وہ تو ابھی بچی ہے. اب اس کے بعد جب 20 کی عمر لڑکی کی کراس ہوتی ہے، پھر اس کے بعد رشتے گنجوں کے آنا شروع ہو جاتے ہیں، بڈھوں کے. معاف کیجئے گا، ہے ذرا کڑوی زبان میری، لیکن یہ ہمارا ایک بہت بڑا فیکٹ ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ اب ہم بھاگتے پھرتے ہیں، جادو کر دیا میری بیٹی نے پر کسی نے جادو کر دیا، اور فلاں نے کچھ یہ کر دیا. جب شادی کی عمر تھی بہترین رشتے آ رہے تھے، لیکن ہم اس کو خاطر میں نہیں لاتے کہ ہماری بیٹی بچی ہے ابھی. اب اس کے بعد 20 سال کے بعد یا تو رشتے آتے نہیں ہیں، اور آنا جو شروع ہوتے ہیں اب وہ 30-30 35-35 سال، یا کبھی دوسری شادی والوں کے آنے شروع ہو جاتے ہیں. جی اب کیا ہے، اب رشتہ نہیں ہو رہا. کیوں؟ جی بات یہ ہے کہ کسی نے جادو کر دیا. یہی حال لڑکوں کا بھی ہے کہ لڑکوں کی جو شادی کی عمر ہے بہترین، جس کو کہتے ہیں آئیڈیل ایج، وہ ہے 20-22 سال سے لے کر 25 سال تک. یہ آئیڈیل ایج ہے جو شادی کی عمر کہلاتی ہے. اس کے بعد جیسے جیسے عمر گزرتی چلی جاتی ہے، جتنا ٹائم زیادہ بڑھے گا حکیم کی فیس اتنی بڑھتی چلی جائے گی. یہ ڈائریکٹ پروپورشنل ہے. سائنس میں پڑھتے ہیں نا ہم لوگ ڈائریکٹ پروپورشنل، یعنی وہ بعض ایسی پیرامیٹرز ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر ایک بڑھے گا تو اگلا خود بخود بڑھ جائے گا. تو جتنی ایج بڑھتی چلی جائے گی ایک انورس پروپورشنل ہوتا ہے کہ وہ اگر بڑھے گا تو یہ کم ہو جائے گا، یہ کم ہوگا تو وہ بڑھ جائے گا.
जैसे है बिजली ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो बिल भी ज्यादा आएगा, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया। तो अब जितनी एज बढ़ती चली जाती है हकीम की फीस बढ़ती चली जाती है, नतीजा क्या है मेरे दोस्तों? अब देखिए ना, एक फैक्ट है, देखिए बात माफ कीजिएगा, आप हजरात महज़ब लोग हैं, बात है हकीकत कड़वी है, फेस कर रहे हैं हम लोग, दिन रात इसको हम देखते हैं। लेकिन वो बात वही है कि कबूतर जो है ना, कबूतर बिल्ली को देखकर ऐसे मुंह छुपा लेता है। हमारा भी हाल यही है कि ये हकीकत हम पर गुजर रही है, हम देख रहे हैं, लेकिन बस बात यह है, मान भी रहे हैं कि हाँ भाई आप बात तो ठीक है, लेकिन वही बात है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? उसके लिए आसमान से अब कोई नहीं आएगा, न वही आएगी अब, क्योंकि आ चुकी। और माशाल्लाह दीन मुकम्मल है मेरे दोस्तों, उसके समझाने वाले अंबिया अलैहिस्सलाम वो तशरीफ लाए, फिर उन्होंने ऐसी तालीमात और ऐसी हिदायत और रोशनियां और रास्ते और फॉर्मूले बता दिए, उसूल बता दिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज बिल्कुल बैगिन है, साफ सुथरा है, हक भी वाज है बातिल भी वाज है, कोई फर्क नहीं है। वो ये नहीं कह सकता कि इस जमाने में जी हक मिल नहीं सकता, वाज है बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ये और बात है, अगर हमारी आंखों में ही मोतिया उतरा हुआ है फिर अब क्या करें, हक का क्या करें, वो तो फिर उसको सूरज भी नजर नहीं आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो एज है, अब उस एज में लड़का है उसके जज्बात है, और फिर जज्बात ऐसे हैं कि दुकानों पे जाए तस्वीरें, आप जितनी प्रोडक्ट है जितनी चीजें उन पे जाए तस्वीरें, सवाल नहीं समझ में नहीं आता बच्चों की तस्वीर में औरतों का क्या काम, स्कूलों के जो साइन बोर्ड लगे हैं उसमें भी औरतों की तस्वीरें, अब इन तस्वीरों पर नजर हम बचाते नहीं है, नतीजा क्या, उन तस्वीरों को देख रहे हैं अब वो जज्बात भड़क रहे हैं। फिल्में, तस्वीरें, इंटरनेट, मोबाइल टेक्नोलॉजी की बदमाशियां, ये तमाम चीजें तो हमारे पास वाफिर मकदार में है, अगर नजर बचाने की बात करें, अरे साहब इस जमाने में कैसे हो सकता है। अब नतीजा ये है कि उसके जज्बात भड़क रहे हैं, अब उसके लिए हम जो शरीयत ने रास्ता रखा वो रास्ता हम देते नहीं है कि लाओ 10 लाख 20 25 30 लाख रुपए लाओ फिर तुम्हारी शादी होगी, ऐसा ही हो रहा है ना जरा, फिर तुम्हारी शादी होगी। अब वो बच्चा उस तक पहुंचते अपने उस, देखिए ना भूख लगी नहीं है तो कभी उधर मुंह मारता है कभी उधर मुंह मारता है, अब यही हो रहा है कि चलो ऐसे तो बीवी तो मिलनी, चलो स्कूल में कॉलेज में ऑफिस में कहीं ना कहीं अपना, और फिर और आसान कर दिया वो क्या, सोशल नेटवर्किंग की जो वेबसाइट्स हैं, जो लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले हैं वो तो खूब समझते हैं इसको कि सोशल नेटवर्किंग के नाम पर जो वेबसाइट्स खुली हैं सब बदमाशी की वेबसाइट है कि लड़का लड़की लड़के लड़के और रात भर चैटिंग हो रही है, मर्द तो मर्द औरतें भी वो भी हैं, उन्होंने भी अपनी पूरी प्रोफाइल डाली हुई है और रात रात भर चैटिंग हो रही है, इसलिए चैटिंग नाम रखा कि चैटिंग का नाम चैटिंग रखा क्योंकि रात रात भर चैटते रहते हैं। नतीजा क्या है मेरे दोस्तों, फिर माफ कीजिएगा बहुत कड़वी बात है, और वो बात यह है कि होता यह है कि जब अपनी जिंदगी को इन तबाहकारियों में बदमाशियों में इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर ऐसे हालात सामने आते हैं कि शादी के काबिल ही नहीं रहते, और उसका नतीजा यह है कि घरों के अंदर तलाकों की शरह दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। ऐसे हालात तो हमारे सामने आते हैं लेकिन अफसोस ये है कि हम उससे ऐसे नहीं जी कुछ नहीं बस। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो हकीम उम्मत तौजी रहमतुल्लाह ने फरमाया, अब वो मसला समझ में आ गया कि अल्लाह ताला ने हमें जो ये गुनाह से बचने का गम उठाना, फरमा बर्दारी में चलने में जो तकलीफ है, इस तकलीफ को जो बर्दाश्त कराए, जब उसके बाद वो जन्नत में जाएगा, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला की तजल्लियात, अल्लाह ताला की मोहब्बत और अल्लाह ताला के इनामात की बारिश देगा, फिर उसको जो जन्नत का मजा मिलेगा। वो देखिए ना, एक आदमी खुद मेहनत से कमाता है, मेहनत से कमाई की जो उसको कदर होती है वो बेटे को औलाद को वो कदर नहीं होती है, क्योंकि उसको तो मुफ्त में मिल गई ना। इसी रिवायत के अंदर एक और भी है कि अल्लाह ताला जन्नत जहन्नम से भी सवाल फरमाएंगे, कुरान पाक में भी इसका जिक्र है, यौम नकूलु लिजहन्नम हल इंतलाती, कि हम अल्लाह ताला फरमाते कि हमारा इरशाद होगा जहन्नम से कि क्या तेरा पेट भर गया, तो जहन्नम कहेगी हल में मजीद, कि अल्लाह मियां और भी जहन्नमी कुछ और भी है, तो मेरे मुर्शिद फरमाते कि बुखारी शरीफ की हदीस है جنت کے سوال پر تو اللہ تعالیٰ ایک قوم کو پیدا فرما کر جنت میں داخل فرمائیں گے، لیکن جہنم کے سوال پر قوم کو داخل نہیں فرمائیں گے، بلکہ وَيَضَعُ قَدَمَهُ، اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک رکھیں گے. اللہ تعالیٰ قدم سے پاک ہے. علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کی شرح میں فرماتے ہیں، میرے مرشد نے بات فرمائی کہ المراد بالقدم، پھر قدم سے کیا مراد ہے جبکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے؟ فرماتے ہیں المراد بالقدم التجلی الخاص، کہ اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی مراد ہے. حضرت والا نے اس کو سمجھانے کے لیے فرمایا، میرے شیخ فرماتے ہیں اس کو سمجھایا، فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں بخاری شریف کے حدیث کے اندر یہاں قدم کا ذکر کیوں ہے. فرمایا اس سے مراد خاص تجلی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ جب انسان جیسے کھڑا ہوتا ہے نا، تو اس کے پاؤں کا جو اس کا جو سارا وزن ہے اس کے پاؤں کے اوپر آتا ہے. لہذا آپ ویٹ مشین کے اندر جو ویٹ کیا جاتا ہے وہ قدموں کے ذریعے سے کھڑے ہو کر کیا جاتا ہے، نہ بیٹھ کر، نہ لیٹ کر، نہ ہاتھ رکھ کر، اور کہ یا الٹا کھڑا ہو کر بھی اس کا وزن نہیں کیا جاتا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ پاؤں کو ویٹ مشین پر رکھ کر ویٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ پھر پورے جسم کا جو ویٹ ہے پاؤں کے اوپر پڑتا ہے. لہذا اس سے فرماتے ہیں، میرے مرشد نے فرمایا کہ اس سے پتا چلا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نہایت خاص اور قوی تجلی ہوگی، کہ جس سے جہنم کہے گی قد قد، کہ بس بس، وفی روایت قد قد قد، کہ اللہ بس بس بس، اللہ پیٹ بھر گیا. اب میرے مرشد یہاں فرماتے ہیں کہ عجیب علمی سوال ہے. فرمایا کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت کے سوال پر اللہ تعالیٰ نے قوم کو پیدا کر کے جنت میں داخل فرما دیا، اور جہنم کے سوال پر قوم کو داخل نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی تجلی نازل فرمائی. مراد نور ہے، قوم کو کیوں نہیں داخل فرمایا؟ کیا پیاری بات میرے مرشد، میرے پیارے شیخ فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جنت میں کے سوال پر ایک قوم کو پیدا کر کے جنت میں داخل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، کیونکہ اللہ جنت کا مالک ہے، جس کو چاہے جنت عطا فرما دے. لیکن جہنم کے سوال پر قوم کو پیدا کر کے جہنم میں داخل کرنا یہ تو ظلم تھا، کہ جس قوم نے کوئی نافرمانی نہ کی ہو، اللہ کے اصول کے کوئی خلاف نہ کیا ہو، اس کو کسی بے وجہ، بے سبب اور بغیر کسی وجہ سے جہنم میں داخل کرنا یہ تو ظلم تھا. وما ربک بظلام للعبید، اور تمہارا رب اپنے چھوٹے سے بندوں پر ظلم نہیں فرماتا. لہٰذا یہ جو کہتے ہیں، یہ جو گناہ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے میرے دوستو، یہ ہم پر ظلم نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری عزت کی حفاظت فرمائی ہے اور ہمیں ذلیل اور رسوا ہونے سے بچانے کے لیے ہے یہ چیز، یہ ظلم نہیں ہے. لہٰذا اگر جہنم کے اندر قوم کو پیدا کر کے داخل فرماتے وہ ظلم ہوتا، اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قوم کو نازل نہیں فرمایا، بلکہ اپنی تجلی نازل فرما دی، اللہ اکبر، کہ تاکہ جہنم کا پیٹ بھی بھر جائے اور کسی پر ظلم بھی نہ ہو. اب میرے مرشد کیا فرماتے ہیں، شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ دیکھو جس طرح سے جہنم کا پیٹ جہنمیوں سے نہیں بھرا، جہنمی بھیج دیے، جہنم زی سے پیٹ نہیں بھرا، فرمایا اسی طرح ہمارے نفس کا بھی پیٹ گناہوں سے نہیں بھرتا، کیونکہ نفس جو ہے وہ جہنم ہیڈ آفس ہے اور نفس برانچ آفس ہے، تو جو مزاج ہیڈ آفس کا ہوتا ہے برانچ کا بھی وہی مزاج ہوتا ہے. لہذا فرمایا کہ جس طرح سے جہنم کا پیٹ جہنمیوں سے نہیں بھرے گا، ہمارا پیٹ گناہوں سے نہیں بھرے گا. ارے مولانا صاحب ذرا ایک عورت کو دیکھ لیں، بس وہ جیسے سکھ گیا نا، اس نے کہا ڈاکٹر کے پاس گیا کہ سر میرے خواب میں بندر جو ہے فٹ بال کھیلتے ہیں. ڈاکٹر نے کہا اچھا آپ یہ دوا استعمال کریں تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کو ایسے خواب نظر نہیں آئیں گے، اور اس دوا کو فوراً استعمال شروع. کہا سر میں آج نہیں، میں کل سے شروع کروں گا. کہا ارے بھائی کیوں، کل سے کیوں؟ کہا سر آج جو ہے وہ ورلڈ کپ کا فائنل میچ ہے. عبادت کا ایک موسم آج کل اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی عطا فرمایا، ورلڈ کپ عبادت کا عظیم شان موسم ہے. لہذا اس ورلڈ کپ کے میچ کی اہمیت اتنی ہے، آفیسز خالی، سڑکیں سناٹا، مسجدوں میں بھی حاضری کم ہو جاتی ہے. میرے خیال میں آج کوئی میچ نہیں ہے، ہے نا، کم از کم پاکستان کا نہیں ہوگا، کیونکہ کل یہ عظیم کام، عظیم عبادت کل ہو چکی. اور اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور مہربانی ہے، پاکستان سیمی فائنل میں پہنچ گیا، بڑا اللہ کا احسان عظیم ہے. اور اگر ورلڈ کپ جیت گیا تو ہم سے قیامت کے دن کچھ نہیں پوچھا جائے گا، سیدھا جنت میں جائیں گے. اتنی عظیم الشان عبادت ہے. اس لیے رو رو کے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، یا اللہ پاکستان ورلڈ کپ جیت جائے اور انڈیا میں جیت جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر. اور انڈیا میں جیت جائے اس کی تو بات ہی کچھ اور ہوگی، یہ اور بات ہے دھمکی ملی ہے فائنل کھیلنے نہیں دیں گے. لیکن اگر انڈیا میں جیت گیا بس یہ تو جنت جہنم کا فیصلہ ہے. پوری قوم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، نماز پڑھی نہیں پڑھی، داڑھی رکھی نہیں رکھی، زکات دی یا نہیں دی، حج عمرہ کیا نہیں کیا، کچھ نہیں پوچھا جائے گا، بغیر حساب کتاب ساری قوم جنت میں جائے گی. لہذا اس عظیم عبادت کا سے ہمیں بھی لوٹ لینا چاہیے، رو رو کی دعائیں مانگے، یا اللہ پاکستان جیت جائے بس. اور پھر سامنے بیٹھ کر دیکھنے کی جو عبادت ہے، سامنے بیٹھ کر واہ، ہاتھ میں تسبیح ہے، یا اللہ جتنے درد بھرے دل سے اس وقت دعا پاکستان کی جیت کے لیے ہوتی ہے. اگر اس وقت ہم یہ دعا مانگ لیں کہ اللہ ہمارا قرضہ ہے، اس وقت نہیں، ٹی وی کے سامنے نہیں بھائی، اگر اس درد بھرے دل کے ساتھ ہم یہ دعا مانگ لیں کہ اللہ آپ ہمیں اپنا بنا لیجئے، آہ پھر کیا عالم ہو میرے دوست. تو اب کیا ہے کہ جی ایک گناہ کا تقاضا ہے، جی عورت کو دیکھ لو. میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو گناہ کے تقاضے کی مثال ایسی ہے جیسے کھجلی. انسان کو کھجلی پہلے ہمیشہ کم درجے کی ہوتی ہے، ہلکی شدت ہوتی ہے اس میں، ہلکی سی معمولی سا تقاضا ہوتا ہے. اور اگر اس کو کھجا لیا کہ جی کھجلی ہے کھجا لو، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کے تھوڑی دیر آرام ملتا ہے، پھر اس کے بعد جو کھجلی کا تقاضا ہوتا ہے پہلے سے ذرا اس میں شدت بڑھ جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر کھجایا کرتے کرتے جہاں تک عالم ہوتا ہے ناخنوں سے اور کنگھیوں سے اور لوہے سے پتہ نہیں کس کی چیزوں سے کھجلیا کرتے ہیں لوگ. اب میرے مرشد فرماتے ہیں کہ دیکھو کھجلی کے تقاضے کا علاج کھجلی کرنا نہیں ہے. علامت اس بات کی کہ خون میں کوئی کمی، خون میں فساد ہے، گندگی ہے، خون خراب ہو گیا، اسی لیے یہ خون خراب ہو رہا ہے. لہذا آپ کیا کریں، خون دب صاف کرنے والی دوا پیے. لہذا فرمایا کہ گناہ کے تقاضے کا علاج گناہ کرنا نہیں ہے. گناہ کے تقاضے زندگی بھر کرتے کرتے عالم یہ ہو گیا کہ گناہوں میں ہمارا منہ کالا ہو گیا، لیکن میرے دوستو گناہ کہتے ہیں جی اگر ہم نے اب گناہ نہیں کیا تو اب کیا کریں گے. اب نتیجہ یہ ہوا کہ گناہ ہماری عادت ثانیہ بن چکی ہے. اب ہمیں عبادت عجیب لگتی ہے، عبادت عجیب لگتی ہے، یعنی ایک آدمی ایسا عالم آ گیا، اگر کوئی آدمی داڑھی رکھے، کوئی عورت پردہ کرتی ہے، اس سے پوچھتے کہ کیا ہو گیا، خیریت تو ہے بھائی. اس عورت کو کہا جاتا ہے تمہیں کیا ہو گیا، اس مرد کو کہا جاتا ہے کہ کوئی داڑھی رکھ لے، شلوار ٹکنے سے اوپر رکھے، تو اس کو پوچھتے بھائی خیریت تو ہے، کس ملا کا سایہ پڑ گیا تم پر، ارے میاں کن چکروں میں پڑ گئے. میرے دوستو ہر چیز کی منڈی لگتی ہے. دیکھیں نا زمانہ آج کل ہے، بکرا خریدنے کے لیے جائیں آپ تو آپ کو بہت سستا مل جائے گا، ایسا ہی ہے نا. اور یہی بکرا جب منڈی لگتی ہے، بکرا عید کا زمانہ ہوتا ہے، دگنے دام ہو جاتے ہیں. کیوں سر، کیوں منڈی لگ رہی ہے، اللہ اکبر. ٹھیک ہے کہ یہی وقت ہے نا کہ آج ہماری ان اعمال کی قیمت ہمیں بظاہر پتہ نہیں چلتی ہے، لیکن جو لوگ شریعت و سنت پر عمل کرتے ہیں، گناہ سے بچنے کا غم اٹھاتے ہیں، ذرا ان کے دل سے بھی پوچھو. کسی داڑھی والے کو ذرا بولو ہم تمہیں 10 کروڑ روپیہ دیں گے، ہم تمہیں اتنے کروڑ روپیہ دیں گے، اور ایک ٹیلی فون کال پر دھمکی دیں گے کہ ہمارے بندے کو جہاز پر بٹھا کر جلدی سے باہر بھیج دو. پھر سارے ماں ورائے عدالت کا مزے سے ہوتے چلے جائیں گے. لیکن ایک اس اللہ کے بندے کو، ایک مٹھی داڑھی ہے جس کی، اللہ والوں کا غلام ہے معمولی، آپ اس کو 1 کروڑ روپیہ. ایک بات یاد آئی، تعلیم نے یہ سنایا تھا واقعہ، کچھ کچھ مجھے یاد آ رہا ہے، کہ اندرون سندھ کے اندر ایک موچی تھا، یا ایسے ہی کوئی مزدور قسم کا تھا. تو اس کے پاس ایک قادیانی آیا، اور وہ اس علاقے کا بڑا آدمی تھا وجاہت کے اعتبار سے اور اثر رسوخ. اس نے کیا کیا کہ آ کر اس کے پاس بیٹھ کر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی شروع کی. تو اس نے اس کو زبان سے منع کیا, دیکھ تو خاموش ہو جا. جب نہیں مانا, اس کے پاس چھری تھی, اس نے اس کی چھری نکالی اور اس کی گردن پر رکھی اور کہا کہ دے, تیرا غلام احمد قادیانی ایسا اور ویسا اور ویسا. اس نے سب بولا کہ کہا بول اپنے قادیانی کو, یہ سب بولا اس نے. اس کے بعد اس نے کہا یہ چھری تیرے ہاتھ میں ہے, اب اس چھری کو تو میری گردن پہ رکھ اور اب مجھ سے کہہ کہ میں اپنی نبی کی شان میں گستاخی کروں. اتنی ہمت نہیں کہ وہ چھری کو ہاتھ لگا سکتا. یہ کیا بات ہے میرے دوستو, اللہ تعالیٰ ایمان میرے دوستو جتنا جب بڑھتا چلا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جتنی بڑھتی چلی جاتی ہے, اس شخص کا یہ عالم ہوگا وہ گردن کٹوانے کو تیار ہو جائے گا لیکن اپنی داڑھی پر اس طرح نہیں چلوا سکتا. یہ بھی ایک چیز ہے, یہ وہ چیز ہے میرے دوستو. جب ایمان ترقی کرتا ہے, جب ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے, پھر جب اس کے دل کو اللہ کی محبت اور قرب کی لذت اور مزہ ملتا ہے, اب وہ گردن کٹوانے پر تیار ہو جائے گا لیکن داڑھی پر اس طرح نہیں چلوا سکتا. تو گناہ کا جو تقاضا ہے میرے مرشد فرماتے ہیں, اب کہتے ہیں جی تقاضا, فرماتے ہیں کھجلی کی طرح ہے یہ تقاضے کی مثال, اگر تم کھجاؤ گے یہ بڑھتا چلا جائے گا. خون صاف کرواؤ, یعنی اب جس طرح سے نفس کا مزاج جہنم کا مزاج جہنمیوں سے نہیں بھرتا, نفس کا پیٹ گناہوں سے نہیں بھرتا, کرتے کرتے آج عالم یہ ہے کہ ہماری عادتیں ساری بن چکی ہیں, اب گناہ چھوڑنے کو ہم تیار نہیں ہیں. فرمایا اس کا علاج کیا ہے؟ وہی علاج ہے جو جہنم کا علاج ہے. اور جہنم کا علاج کیا ہوا؟ اللہ کے نور سے اٹھ کا پیٹ بھرا. لہذا گناہ کے تقاضے, جو ہمارا نفس گناہوں کے تقاضے میں ڈوبا ہوا ہے, اس کا علاج بھی کیا ہے؟ نور. اور یہ نور کیسے ملے گا؟ نور والوں سے نور ملتا ہے, نور والوں سے نور ملتا ہے, قلب کو ایک سرور ملتا ہے. لہذا اللہ والوں کی صحبت, جن کے قلوب اللہ تعالی کی محبت میں جل رہے ہیں, کہ جنہوں جو گناہ سے بچنے کا غم اٹھا کر جن کے قلوب اللہ کی محبت اور نور سے بھرے ہوئے ہیں, ان دلوں کے پاس بیٹھ جائے, اس کا مزہ کچھ اور ہے. دیکھیں نا, ایک آپ دیکھیے, ایک آدمی اکیلا ہوتا ہے, اب اس سے کمزور آدمی بھی آئے تو وہ ڈرتا ہے کہ یار میرا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, لڑتا نہیں ہے کبھی. اور جب ایک آدمی ساتھ میں ہو نا تو چار چار سے بھی لڑ سکتا ہے. کیوں جناب, یہ ہے کہ نہیں؟ اکیلا آدمی ہوتا ہے تو اس کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے, اور ایک ساتھ میں ہو نا, ایک ساتھ میں ہو تو اس کی ہمت بن جاتی ہے. لہذا میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جس لومڑی کی پیٹھ پر شیر اپنا ہاتھ رکھ دے کہ میں تیرے ساتھ ہوں, گھبرا مت, جا. فرماتے ہیں کہ وہ ایک کلے, ایک گھوسے کے اندر چیتے کا کلا پھاڑ دے گی. روبا کے ہست اورا, معروبی کی زبانی, اب سنیے اسی مضمون کو, روبا کے ہست اورا شیر پشت, وہ لومڑی کی جس کے پیٹھ پر شیر اپنا ہاتھ رکھ دے, تو فرماتے ہیں کہ کلا پلنگارا, پلنگ کہتے ہیں فارسی میں چیتے کو, کلا جو ہے گال کو بولتے ہیں, کلا پلنگارا بشکنک بمفت, تو ایک گھوسے کے اندر, ایک تھپڑ کے اندر وہ چیتے کا کلا پھاڑ دے گی. کیوں؟ معرومی یہاں سمجھانا چاہتے ہیں, فرماتے کہ دیکھو لومڑی کی مثال پیش کی جو بزدلی کے اندر ضرب المثل ہے, کہتے ہیں لومڑی کی طرح بزدل ہے, بزدلی کے اندر جس کی مثال پیش کی جاتی ہے, لیکن شوہر کے صحبت کا یہ عالم ہوا کہ چیتے کا کلا پھاڑ رہی ہے. فرماتے ہیں, یعنی سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر بھی بزدلی ہے, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں تم سست ہو, گناہ سے بچنے میں تمہیں ڈر لگتا ہے, تم کسی اللہ والے کا دامن پکڑو, اللہ والے کی صحبت کی برکت سے تمہارے حوصلے اتنے بلند ہو جائیں گے کہ تم نعرہ مارو گے کہ کھینچی کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا, اور مارا جو ایک آہ تو گریبا نہیں رہا. اور کہاں تک ضبط بےتابی, کہاں تک پاس بدنامی, کہاں تک ضبط بےتابی, کہاں تک پاس بدنامی, کلیجہ تھام لو یارو کہ اب ہم ایک مٹھی داڑھی رکھتے ہیں. وزن نہ دیکھنا بھائی شیر کا وزن, کہ شیر کا وزن تو کچھ سے کچھ ہو گیا. مرشد نے سنایا نا کہ ایک دیہاتی آ رہا تھا, تیلی آ رہا تھا, اور ایک دیہاتی سے سامنا ہوا, تو وہ دیہاتی اپنے سر پر چارپائی رکھ کے لا رہا تھا, تو اس نے کہا جاٹ رے جاٹ, تیرے سر پہ کھاٹ, کھاٹ مانے چارپائی پلنگ, تو چارپائی, اس نے کہا جاٹ رے جاٹ, تیرے سر پہ کھاٹ. اب جاٹ, اس دیہاتی نے کہا لو جی اس نے تو بڑا وزن ملا اور مجھ کو ایسا کہا, اس نے کہا تیلی رے تیلی, تیرے سر پہ کولو. تو
तो उस तेली ने कहा लो जी वजन तो मिला नहीं, तेरी रे तेरी तेरे सर पे कोलू वजन तो मिला नहीं, वजन तो बराबर नहीं है। तो जाट को जाए उसने कहा वजन वजन मिलने से क्या होता है, वजन मिले ना मिले कोलू के वजन से तो मरेगा। आ कहां तक जब्ते बेताबी, कहां तक पास है बदनामी, कलेजा थाम लो यारो कि अब हम पर्दा करती हैं। कहां तक जब्ते बेताबी और कहां तक पास है बदनामी, कलेजा थाम लो यारो कि अब हम दाढ़ी रखते हैं। अल्लाह ऊपर ये चीजें मेरे दोस्तों अल्लाह ताला ने अपने औलिया की सोहबत के अंदर ही असर रखा है, ये अल्लाह ताला ने रखा। इसीलिए फरमाए कूनू मा सादिकीन, तुम अल्लाह वालों के पास बैठो, इनकी सोहबतों में असर है। जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट में अब क्या है, अब मैग्नेट की खासियत है लोहे को खींचता है। साइंसदान ने दुनिया जहां का जोर लगा लिया कि यह तासीर पैदा कर ले किसी और चीज में, नहीं हो सकती। और आई कैसी, आखिर में घूम फिर का वो यही कहते हैं कि जी नेचुरली और कुदरत की तरफ से है, जिसको वो नेचुरली और कुदरत बोलते हैं हम उसी को अपना खालिक और मालिक और अल्लाह तस्लीम करते हैं और ईमान लाते हैं उस मालिक पर कि यह असर अल्लाह ताला ने रखा। तो जिस अल्लाह ने मकनातीस के अंदर जज्ब की कशिश की अट्रैक्शन की खासियत रखी, उसी अल्लाह ने अपने औलिया के कुलूब में यह असर रखा है कि उनके पास के बैठने वालों के दिल के अंदर वो अल्लाह की मोहब्बत मुंतकिल होती है। उसका नतीजा यह होता है कि वो जो नफ्स का मिजाज है, नफ्स का मिजाज, देखिए अच्छा एक बात बताइए, हम लोग यहां जो बैठे हैं कैसे कैसे हमें ख्यालात और तकाजे आते हैं, तो साहब ऐसे ही है ना, मुझ समेत है ऐसा ही है। इस वक्त किसी को ख्याल तकाजा आ रहा है कि जो ये कहता हूं कि मुझे बहुत ख्यालात और तकाजे आते हैं, इस वक्त कोई ख्याल और तकाजा आ रहा है जनाब? ला क्यों, नेक लोगों में बैठे हुए, नेक सोबतों में बैठने का, जबकि अभी हमारे ईमान के चराग मामूली हैं। लेकिन मामूली है तो क्या हुआ, अगर 20-20 वाट के हैं तो इतने सारे मिलकर 4000 वाट से ज्यादा हो गए कि नहीं हो गए? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब नाकिस ईमान वालों की सोबत से हमारे दिल पर ये असर है, तो अल्लाह वाले जिनके ईमान कामिल है कि जिनके कुलूब में अल्लाह की मोहब्बत का जबरदस्त वोल्ट और पावर का, जबरदस्त वाट और पावर का बल चल रहा है, मेरे दोस्तों उनकी सोबत का क्या आलम होगा। लगे क्या है कि वो जो नब उनके कल्ब का जो नूर जब हमारे दिल के ऊपर पड़ता है तो उससे क्या होता है, नफ्स मगलूब होता है और अल्लाह की मोहब्बत के जज्बात आगे बढ़ते हैं, रूह को कुव्वत मिलती है जिससे नेक आमाल की तौफीक पैदा होती है और गुनाह से बचने में इंसान जान की बाजी लगाता है। और जब तक उस नूर का असर होता है, उस एट्रैक्शन का असर होता है, तो नेक आमाल बराबर सही और मामला ठीक चले होते हैं। और जैसे ही वो सोबत से दूर होता है तो नतीजा क्या होता है, उसमें कमी होती है। अब पहले नेक आमाल में सुस्ती पैदा होती है, फिर गुनाह के तकाजे बढ़ना शुरू होते हैं, नतीजा यह है कि नेक आमाल से पीछे हट जाता है और गुनाह में आगे बढ़ जाता है। यह इसकी थ्योरी और यह उसकी टेक्नोलॉजी है मेरे दोस्तों, कि जब इंसान और ज्यादा इससे तसव्वुर करे, जो लोग ज्यादा वक्त अल्लाह वालों की सोबत में गुजारते होंगे उनके कल्ब की कैफियत का क्या आलम होता होगा। लिहाजा जो हजरात तबलीग में जाते हैं कहते जी चिल्ले पर रहे, जब 40 दिन रहे तो वहां मामला ठीक चलता रहा, घर आते ही फिर गड़बड़ शुरू। वजह क्या है, वजह यह है कि वो कल्ब अभी हमारा अल्लाह वाला नहीं बना। लगा जब तक हम नेक सोबतों में थे काम ठीक चल रहा था, नेक सोबतों से हटे फिर गड़बड़ शुरू हो गई। ऐसे ही होता ना जनाब, लगा जब इज्तिमा में बाज़ात इज्तिमा में हाजिरी होती है, जाते वहां पर कैसा इबादत में दिल और ज़ौक, रोने की भी तौफीक नसीब हो जाती है, और यहां पर खूब बातें सोचते हैं गए लेकिन रोना ही नहीं आता। क्यों, वो जो कल्ब है उसका असर होता है मेरे दोस्त। लगा जिनके कुलूब अल्लाह ताला की मोहब्बत से लबरेज हैं, जिनके ईमान काबिल है सोहबतों की बरकत से और 100% गुनाहों से बचने की बरकत से, उनके दिलों से दिल मिलाए, नतीजा ये होगा कि वो दिल आहिस्ता आहिस्ता उनका दिल काम करेगा और वो अल्लाह वाला बनना शुरू होगा। लगा उनसे कुछ अल्लाह का जिक्र भी पूछ ले तो नतीजा ये होगा कि वो जिक्र से नूर पैदा होगा जिससे रूह को पावर और कुव्वत मिलेगी, और फिर इंशाल्लाह एक जमाना आएगा कि ये रूहानी तौर पर बालिग भी हो जाएगा। दादा जो लोग जिक्र नहीं करते, सुन्नतों पर अमल नहीं करते, इनकी बुलूगत नहीं होती है मेरे दोस्तों, रूहानी वाले जिसको कहते हैं। देखिए ना, इंसान अगर गिजा ना खाए तो बुलूगत देर से होती है। जब से मुर्गियां ज्यादा बर्गर ज्यादा खाने शुरू किए आजकल लड़के बालिग भी जल्दी हो रहे हैं। पहले जमाने में बुलूगत 13 साल के बाद 14-14 15-15 साल में मिलती थी, क्योंकि गिजाएं सादा होती थी।
اور جب سے برگر چکن برگر اور فلا اور مرغیا اور گوشت جتنی گرم گرم غذائیں کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اس سے انسان جلدی بالغ ہو جاتا ہے. تو غذاؤں میں تو اتنا اثر ہو میرے دوستو جو ہمیں جسمانی طور پر بالغ کر دے, اللہ والوں کی صحبت میں اثر نہ ہوگا. یہ غذاؤں میں اثر ہے, آپ جتنی جلدی غذائیں زیادہ استعمال کریں گے جلدی بالغ ہو جائیں گے. یہ اثر کس نے رکھا؟ اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ والوں کی صحبت میں بھی اثر رکھا ہے. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے ان کی صحبتوں میں بیٹھ کر نفس مغلوب ہوتا ہے اور روح کو قوت ملتی ہے, جس سے روح کے اندر پاور اور طاقت آتی ہے, پھر وہ نیک اعمال میں بڑھتا ہے. پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز میں بھی آسانی, سنت پر عمل کرنے میں. یہاں تک کہ عالم یہ کہ ابھی ہم سے تو ایک یہ سنت پلیٹ صاف کرنے کی سنت پر بھی عمل نہیں ہوتا, حالانکہ یہ بھی سنت ہے. دسترخوان نہیں بچھایا جاتا ہم سے کہ جی ہو کیا بولیں گے. ہم دعوت میں جاتے ہیں لوگوں سے محروم ہو جاتے ہیں, لہذا وہاں جیسے وہ کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہیں ہم بھی ویسے کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں, اور جس طرح لوگ عورتوں کو دیکھ رہے ہیں ہم بھی شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ابھی ہمارا ایمان کامل نہیں ہے میرے دوست. یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت کی ضرورت ہے. میری زندگی کا حاصل, میری زیست کا سہارا, تیرے عاشقوں میں جینا, تیرے عاشقوں میں مرنا. اور ان جب اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے تھوڑا سا ان سے ذکر بھی پوچھ لیں. وہ کیا ذکر کیا کرے گا؟ وہ ذکر سے نور پیدا ہوتا ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں نور حق از ذکر حق درجہ رسد, کہ اللہ کا جو نور ہے اللہ کی ذکر سے اللہ کی یاد سے جان میں داخل ہو جاتا ہے. از زبان در دل زے دل تا جا رسد, زبان سے دل میں داخل ہوتا ہے اور دل سے ہماری جانوں میں چلا جاتا ہے. میرے دوستوں یہ اس کی پائپ لائن ہے, یہ اس کی وائرنگ کس طریقے سے ہوتا ہے. لہذا نتیجہ ہی ہوگا ذکر کرنے سے قلب کے اندر قوت پیدا ہوگی, روح کے اندر جان پیدا ہوگی اور نفس مغلوب ہوگا. وہ کیسے؟ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھ لے, ایک تسبیح. حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص روزانہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھے گا اس کا چہرہ قیامت کے دن چودہویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا. اور ذکر کے لیے پیر مرید ہونا بھی ضروری نہیں ہے, کیونکہ کہتے ہیں کہ جی ہم مرید ہو گئے تب ہمیں ذکر ملے گا. تو کیا مطلب کہ اللہ کے جو مرید نہ ہو کیا وہ اللہ کو یاد ہی نہ کرے؟ جو کسی سے بیعت نہ ہو کیا وہ اللہ کو ذکر ہی نہ کرے؟ اس کو بھی ضرورت ہے بھائی. ہاں مرید اس لیے مرید نہ ہو کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی پیر بناتے ہمیں شرم آتی ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں اگر پیر بناتے شرم آتی ہے, ارے بھائی مشیر تو بنا لو, کم سے کم مشورہ تو کر لو کہ اپنی دینی ترقی کے لیے گناہ چھوڑنے کے لیے کسی کو اپنے اوپر رکھو. جیسے اپنی پراپرٹی کے لیے, اپنے انکم ٹیکس کے لیے, اپنے سیل ٹیکس کے لیے اور کتنی چیزوں کے لیے مشیر رکھتے نہیں رکھتے. فرمایا اپنی دینی ترقی کے لیے بھی ایک مشیر رکھ لو بھائی, اس سے مشورہ کرو. اپنی شادی بھی آئے, دوسرے معاملات ہیں, کس طریقے سے ہم کریں تاکہ ہمارے گھر, ہماری زندگی, ہمارا کاروبار, ہماری دکان سب شریعت و سنت کے مطابق ہو جائے. اور یہی کام آنے والی چیز ہے. اور اس کے لیے مان لو کہ پیر بناتے شرم آئے, رشیہ فرماتے ہیں مشیر بنا لو, کم سے کم مشورہ تو کرے, پوچھے کہ صاحب یہ گناہ ہم نے چھوڑنا ہے, آپ ہمیں تدبیر بتائیے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی صحبتوں میں ان کی دعا میں اثر رکھا ہے میرے پیارے دوستوں. نتیجہ یہ ہوگا تو کہ وہ اللہ والا انشاءاللہ بن جائے گا. کیسے؟ صحبتوں میں بیٹھے تھوڑا سا ذکر کر لے. کیا؟ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی, ایک تسبیح اللہ کا نام پڑھ لے, ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لے اور ایک تسبیح درود شریف کی, اس کا معمول بنا لے. کوئی ایک وقت مقرر کر لے تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے لیے, تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے ذکر کے لیے, اس سے قلب میں نور پیدا ہوگا. لیکن نور پیدا ہونے کے بعد ذرا نور کی حفاظت بھی کرے. جب ہم باہر نکلے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں, ایسا نہ کسی کی مسجد سے باہر نکلتی بازار ہے, یہاں باتوں بازار ہے, ایسا نہ ہو کہ سارا نور مسجد میں جو کمایا فوراً اس کو ضائع کر دیا. اس لیے اس نور کو بچانا ہے. جب یہ نور بچے گا نا تو پھر کیا ہوگا, اس نور میں انویسٹمنٹ شروع ہوگی. تو انویسٹمنٹ ہوگی پھر ملٹیپلیکیشن ہوگی اور یہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ جائے گا میرے دوستو, پھر یہی نہیں اس کے پاس دوسرے لوگ بیٹھ کر نور حاصل کریں گے, بلکہ یہ ہول سیل کی اپنی نور کی ہول سیل کی دکان کھلے گا, یعنی دوسرے لوگ بھی اس کے پاس بیٹھ کر نور حاصل کریں گے. اللہ تعالی ہماری جانوں کو اپنا قرب خاص اور تعلق خاص نصیب فرما دے. اور اللہ تعالی اس بے ربط اور غیر مربوط سی باتیں ہیں لیکن اللہ ان کو ہمارے دلوں میں اتار دے اور اپنا مقبول, اپنا فرما بردار اور پیارا بندہ بنا دے, شریعت و سنت پر چلنے والا اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یار غالب جو تا غالب شوی. ارے تم ایسے لوگوں کو تلاش کرو, ایسے اللہ والوں کے پاس بیٹھو جو نفس پر غالب ہیں, جو معاشرے پر غالب ہیں, معاشرے سے زمانے سے محروم نہیں ہوتے, ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو تو تم بھی غالب بن جاؤ گے. غالب کے ساتھ لوگوں کے ساتھ رہو گے تو تم بھی غالب رہو گے. اور فرماتے یار مغلوبہ مشو ہی ہے غوی. ارے اے بیوقوف آدمی مغلوب لوگ کے ساتھ, نفس کے پجاری اور غلاموں کے ساتھ مت بیٹھو, ورنہ تم بھی ان کی طرح نفس کی غلامی میں لگ جاؤ گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنا قرب خاص اور تعلق خاص اپنے کرم سے نصیب فرما دے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحابه وبارك وسلم. اے کریم مالک اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرما دیجئے, ہماری جانوں کو اپنا قرب اور تعلق خاص نصیب فرما دیجئے, نفس اور شیطان کی غلامی سے نکال لیجئے, ہم سب کو 100% اپنا فرما بردار بنا دیجئے. یا اللہ ہمارے گناہوں کے تقاضوں کو مغلوب فرما کر اپنی عبادت اور اپنی جذبات, اپنی رضا اور خوشی کے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ گناہ سے بچنے میں ہماری مدد فرما دیجئے, ہمارے دلوں کو غیر اللہ کی گندگی سے پاک فرما دیجئے, اپنا قرب اور تعلق خاص نصیب فرما دیجئے. اے کریم مالک ہماری جانوں کو جذب فرما کر اپنی اور دوستی اور ولایت کا انتہائی مقام یعنی مقام صدیقیت اپنے کرم سے ہم سب کو نصیب فرما دیجئے, اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کامل عطا فرما دیجئے, آپ کی ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ علماء ربانیین کی محبت عطا فرما, اللہ والوں کی محبت عطا فرما, ان کی صحبتوں سے آپ کی محبت سیکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ نیک اعمال کی محبت عطا فرما, ان پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا کریم مالک گناہوں سے ہم سب کو شدید نفرت عطا فرما دیجئے اور گناہوں سے حفاظت بھی نصیب فرما دیجئے, ہمارے جسموں ہمارے قلب و جان ہمارے قالب کو ہماری زندگی کی ہر سانس ایک ہر کا ہر لمحہ آپ پر فدا ہو, اور ہر سانس ہر لمحہ ہم آپ کو راضی اور خوش رکھے, اور ایک لمحہ ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہ کریں. یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما, اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما, اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا, اہل مرض کو اہل شفا بنا, ہم سب کو صحت جسمانی عطا فرما, صحت روحانی عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے, عبادت کا ذوق اور شوق نصیب فرما دیجئے, ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجئے, جو اپنے بیٹیوں اور بہنوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما, جو لڑکے شادی کرنا چاہتے ہیں ان کو نیک صالح بیوی عطا فرما. اور یا اللہ آپ ہمارے دلوں کے حال کو جاننے والے ہیں, یا اللہ ہماری بہت ساری حاجات اور ضروریات ہیں, بعض لوگ دعاؤں کی فرمائش بھی کرنا چاہتے ہیں اور موقع نہیں ملتا, یا جنہوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے خط کے ذریعے سے ٹیلی فون کے یا زبانی یا خواہش رکھتے ہیں, یا اللہ اپنے کرم سے ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما, ہمارے تمام مقاصد حسنہ میں ہم سب کو کامیاب فرما دیجئے. اور یہاں بیٹھنے والے سننے والے کہنے والے سننے والے اور سننے والیاں اور ہمارے گھر والوں کو ہمارے رشتے دار دوست احباب متعلقین کو سارے عالم کے مسلمانوں کو اللہ والا بنا دیجئے, ہر غم سے بچا ہر پریشانی سے بچا, اور دونوں جہان کی خوشیاں عطا فرما, دونوں جہان کی عافیت عطا فرما دیجئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع.